الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله والصلاه والسلام على النبي الامي الشافعي ليس في الخباطر كالظاهر الطلاب الفضالي وحجره المسلمين الصالحين واللعنة الدائمة ولا أعدائهم أجمعين. آج کی اس نشست کے بعد 8 اکتوبر تک وقفہ رہے گا اور اس کے بعد ہماری آئندہ نشست 8 اکتوبر کو اسی مقام کے اوپر قائم ہوگی اور اسی نشست سے اس سلسلے کا جو منصوب ہے مسائل اعتقاد تاریخ اخلاقیات کے اوپر عمل کیا جائے گا. آج باقی ماندہ موضوع کو مکمل کرنا ضروری ہے. اس کے بارے میں ابھی بہت ساری اہم اہم باتیں رہ گئی ہیں. جس حد تک ہو سکا آج کی گفتگو میں اس موضوع کو مکمل کیا جائے گا. البتہ یہ احساس کا اندازہ ہو رہا ہے کہ اس سلسلے کی ایک بات رہ جائے گی. اس کے بارے میں ہم تفصیل سے آخر میں اعلان کریں. بات کی ہو رہی تھی مستحق چیزیں کہا جاتا ہے. ایک شخص کس انداز سے یہ پہچان سکتا ہے کہ کوئی آدمی مستحق ہے یا مستحق نہیں ہے. اتحاد کا یہ سلسلہ کس دور اور کس زمانے سے شروع ہوا اور یہ اتحاد جس کا دوسری اور لازمی نتیجہ مستحقین کے فتوا میں اختلاف ہے, یہ قسم کا اشتہار معصومین کے زمانے میں شروع ہو چکا تھا یا معصومین کے بعد امام کی غیر موجود بقول کسی کے فائدہ اٹھاتے ہوئے مستحقین نے اپنے اپنے نئے دین اور اپنی اپنی نئی شخصیتوں کو کر دیا. جتنا ہو سکا مختصر وقت میں اس سے پہلے ہم بیان کر چکے ہیں. آج اس سلسلے کی کافی گفتگو اور وہ یہ کہ ایک شخص کس انداز سے مستحق بنتا ہے اور مستحق بننے کے بعد کس انداز سے وہ فتویٰ دیا کرتا ہے. ان مسائل کو سمجھے بغیر یہ بات واضح نہیں ہو سکتی ہے کہ مستحقین کے فتووں میں اختلاف کیوں ہوتا ہے. ورنہ بھی آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک مستحق کو کتنا مشکل کام کرنے ہوتا ہے جب وہ کوئی فتویٰ دینے جاتا ہے. جیسا کہ میں بار بار کہا کرتا ہوں کہ بالکل تاری گھر کے اندر اندھیرے گھر کے اندر دوسرے کا ڈھیر پڑا ہوا اور اس میں سے سوئی کو اٹھانا ہو یہ کام بھی آسان ہے, لیکن ایک فتویٰ دینا اس سے بھی زیادہ مشکل کام. کیوں؟ کہ وہ جہاں تک جان سامان کرنا ہے. تو سب سے پہلے ہماری گفتگو کا آغاز کہ اگر ایک شخص مستحق بننا چاہے تو جس انداز سے دینی تعلیم کا سلسلہ ہے یہ وہ موضوع ہے جس پر گفتگو کرنے کے خواہش بہت سے نوجوانوں نے کی اور خاص طور پر نوجوان وہ نوجوان کے اس وقت اپنی بنیادی تعلیم کے ابتدائی مرحلے میں ہیں. انہوں نے اس چیز کو جاننے کی خواہش کی. تو میں آپ کی آسانی کے لیے تھوڑا سا اس پر تبصرہ کرتے ہوئے آگے بڑھوں. مستحق بننا یا اتحاد کے مرتبے اور مقام تک پہنچنا, اس کے لیے موجودہ زمانے میں یہ ضروری ہے کہ انسان کسی نہ کسی دینی مدرسے میں کتنی تعلیم حاصل کرے کہ اس کے بعد قرآن اور حدیث پر اسے کتنا عبور ہو جائے, کتنی صلاحیت پیدا ہو جائے, ایسا ملکہ حاصل ہو جائے کہ وہ قرآن اور حدیث کے ہر مسئلے کو کام کر سکے. اجتہاد کا کورس یا اجتہاد کا حصہ یہ تین واضح حصوں میں بنا ہوا ہے. پہلے حصے میں کہا جاتا ہے ترجمان, دوسرے حصے کا نام ہے تفصیلات اور تیسرے حصے کا نام ہے تفصیل پاری. یہ جو ہمارے دینی مدارس ہیں خاص طور پر اوزہ علمیہ نجف اشرف یا اوزہ علمیہ کمبھ مچا اندر اس کے اندر جب ایک شخص داخلہ لیتا ہے اس نیت سے کہ وہ اجتہاد کے مراکز کو حاصل کرے تو اسے اپنی تعلیم کا آغاز انہیں تین اسٹیجز سے ادھر کر اجتہاد کی منزل تک پہنچنا پڑتا ہے. پہلے حصے کا نام ہے مقدمات، دوسرے کا نام ہے تجزیات، اور تیسرے کا نام ہے درج خارج. بات بہت زیادہ خوش بھی ہے لیکن یہ آپ کے سامنے ایک تذکرہ ہو ہی جائے تاکہ اندازہ ہو جائے کہ کتنی مشکلات سے گزر کر ایک شخص اس بلند مقام پر پہنچتا ہے. مقدمات کے اندر عام طور پر وہ چیزیں پڑھائی جاتی ہیں جس سے قرآن اور حدیث کو سمجھنا آسان ہو جاتا ہے. خود قرآن اور حدیث عربی زبان کے اندر ہیں. انسان جب تک کہ عربی زبان میں اتنی مہارت حاصل نہ کرے کہ خود قرآن اور حدیث کو سمجھ سکے اس وقت تک اجتہاد کا تصور کرنا ایک کام کا یعنی ہو. ترجمے کے ذریعے سے جب ترجمہ قرآن کا پڑھ کر یہ سوچنا ہے کوئی آدمی مستحق بن جائے اس سے بڑی نادانی اور حماقت کوئی نہیں ہو سکتی. قرآن اور حدیث کس حد تک سمجھنا کہ یہ اندازہ ہو سکے کہ خدا قرآن میں کیا کہہ رہا ہے اور معصوم نے روایت میں کیا ارشاد فرمایا ہے. اس کے لیے سب سے پہلے ہم کو اتنی عربی سیکھنا پڑتی جس کے بعد ہم ان چیزوں کو سمجھ سکیں. ایک اہل زبان عرب کی طرح سے عربی سیکھنا ضروری نہیں، کم سے کم کتنی عربی یا قرآن اور حدیث سمجھنے آ سکتے. اس کے لیے بنیادی طور پر تین علم ہوتے ہیں ہمارے یہاں، ایک کا نام ہے علم سر، ایک کا نام ہے علم نحو، اور ایک کا نام ہے علم لغت. علم لغت یہ کوئی سیکھنے کا علم نہیں ہے تو پڑھتے پڑھتے مختلف الفاظ کے معنی سمجھنے آتے رہتے ہیں. بنیادی طور پر سرف اور نحو یہ ایسا علم ہے جسے سیکھنا پڑتا ہے تاکہ پتا چل سکے کہ عربی کی عبارت کا مطلب کیا ہے. اور کسی ضمن میں ایک اور علم آتا ہے جس کا نام ہے علم معانی اور بیان. میں بہت مختصر کر رہا ہوں کیونکہ آپ کے سمجھنے کی یہ چیزیں ہیں بھی نہیں، صرف اختاقا پیدا کرنے کے. تو اب علم سر، علم نحو، علم معانی بیان اور علم لغت، ان کو سیکھنے کے بعد ایک انسان میں اتنی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ قرآن اور حدیث کے مطلب اب کر سکے، اس کا ترجمہ کر سکے. لیکن خالص ترجمے کے اثر کا قرآن اور حدیث کو سمجھ لینا اس سے بھی اشتہار پیدا نہیں ہوتا. اس کے بعد ضرورت پڑتی ہے علم منطق کی، لاجک، یہ جو لاجک کا علم ہے، منطق کا علم، اس کی مدد سے انسان کی عقل جو ہے وہ کبھی غلط نتیجہ نہیں نکال سکتی. بغیر منطق سے اگر انسان غور و فکر کرے کسی مسئلے پر تو جگہ جگہ اس کو ٹھوکر کھانا پڑے گی. علم منطق وہ علم ہے جو جدید سائنس اور جدید فلسفے اور جدید ریاضی میں بھی انتہائی اہمیت رکھتا. آج کی دنیا پوری لاجک کی دنیا، پورے کمپیوٹر کے نظام کا دار و مدار اسی لاجک کے اوپر، اور یہی چیز اشتہار کی تعلیم کا بھی ایک انتہائی اہم ذریعہ. علم منطق یا لاجک کو سیکھے بغیر کوئی شخصی اشتہار کے مراکز کو حاصل نہیں کر سکتا. علم منطق جس کا مقصد یہ ہے کہ جب انسان غور کرے کسی مسئلے پر تو اس کی عقل جو ہے وہ کہیں غلطی نہ کرے، کہیں ٹھوکر نہ کھائے. علم منطق کو سیکھنے کے بعد اس کے بعد باری آتی ہے جتنے اصول دفاع کی. علم اصول دفاع ایسا علم جس کی مدد سے قرآن اور حدیث کو سمجھنے کے بعد، یعنی قرآن اور حدیث کا ترجمہ کر دینے کے بعد، اب علم اصول دفاع کی مدد سے حل کیا جاتا ہے کہ قرآن اور حدیث کا مقصد کیا ہے، کس قسم کا فتویٰ دیا جائے. علم اصول دفاع کی تو کافی آج تجویز کرنا پڑے گی تاکہ آپ کے سامنے بات بالکل واضح ہو جائے. اب یہ بالکل ابتدائی اسٹیج جس کے اندر ایک طالب علم نے جب داخلہ لیا ہے دینی مدرسے، اس ارادے اور اس نیت کے ساتھ جب وہ اجتہاد کے مرتبے تک پہنچے تو سب سے پہلے اسے عربی زبان کا ابتدائی علم دیا جائے گا جس میں علم صرف ہے، علم نحو ہے، علم معنی اور بیان ہے، علم لغت ہے. عربی زبان کے ابتدائی علم کے بعد اسے منطق کا علم حاصل کرنا پڑے گا، اور منطق کے علم کے ساتھ اسے علم اصول اجتماع حاصل کرنا پڑے گا. اس کے بعد یہ ہو گیا اس کی تعلیم کا پہلا مرحلہ جسے کہا جاتا ہے مقدمہ. اس کے اندر عام طور پر دینی مدارس کے اندر علم صرف اور نحو کے لیے کتاب، ایک کتاب داخل ہے جس کا نام ہے جامع المقدمہ. یہ ایک کتاب ہے جس کو اگر انسان کبھی طریقے سے پڑھ لے تو کافی حد تک بنیادی علوم پر انسان حاوی ہو جاتا ہے. اس کے بعد ایک دوسری کتاب آتی ہے جو آخری کتاب ہے علم صرف اور نحو کے سلسلے میں، جس کے اندر 1000 اشعار میں عربی زبان کے تمام قواعد کو پرو دیا گیا ہے. جب یہ دو کتابیں جامع المقدمات اور اس کے بعد یہ 1000 اشعار کی ایک شرح ہے الفیہ، جب اسے انسان پڑھ لے گا تو اس کے بعد پھر ان احساس و نحاف کے اندر وہ اتنی صلاحیت کا حامل ہو جاتا ہے کہ اب مزید ان علوم کے اندر یعنی عربی زبان میں مزید کچھ سیکھنے کی اسے ضرورت نہیں پڑتی، یہ دو کتابیں پڑھ لے کے اس کے لیے کافی. دوسری طرف علم مسجد میں ہمارے یہاں ایک بنیادی کتاب آجیہ جسے کہا جاتا ہے یا شرح تہذیب، کوئی انسان پڑھ لے اس کے بعد اتنا علم آ جاتا ہے کہ کم از کم اتحاد کی حد تک اس میں مسجد کو سمجھنے کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے. اور ان دو کتابوں کے ساتھ ساتھ علم معنی اور بیان کی کوئی کتاب پڑھائی جاتی ہے دینی مدارس میں، اور پھر اصول فقہ کے سلسلے میں ایک کتاب ہے معالم الدین جو شہید ثانی کے فرزند نے لکھی ہے، اس کتاب کو پڑھایا جاتا ہے یا بعض مدارس کے اندر آقا سید محمد باقر صدر شریف کی کتاب المعالم الجدیدہ کی تعلیم کی جاتی ہے. جب اس نے اس شریف کو طے کر دیا تو اس کا نام ہوتا ہے کہ اس آدمی نے مقدمات کو حاصل کر دیا ہے، یعنی اجتہاد کی تعلیم کے پہلے مرحلے کو مکمل طور پر حاصل کر چکا. اسی طور پر اس پہلے مرحلے فقہ کو سمجھانے کے لیے ابھی یہ شخص اجتہاد سے بہت دور، لیکن یہ سمجھانے کے لیے کہ فقہ کے کتنے مسائل ہیں کیا کیا مسائل ہیں، ایک کتاب ہے شرح زماں. یہ کتاب شہید اول نے اپنی اس فیض میں لکھی تھی کہ جس کے بعد انہیں شہید کر دیا گیا، اور اس کتاب پر اس کے بعد شہید ثانی نے اس کی تشریح کی ہے، اس کی شرح کی، اور اس کے مسائل کو احادیث کے ذریعے سے حل کیا. یہ کتاب بھی پہلے مرحلے میں داخل ہے، جب ایک آدمی کس حد تک پڑھ لے تو کہا جاتا ہے کہ وہ مقدمات کو طے کر چکا. یہ باتیں تھوڑی کچھ ہیں لیکن بہت اہم ہے، ان کا سننا، ان کو آپ سمجھیے اور اس کے بعد پھر آپ کی دلچسپی کے بعد شروع ہونے والی ہے. تو مقدمات یعنی اجتہاد کی تعلیم کے پہلے مرحلے میں یہ باتیں ہو. اب اس کے بعد اجتہاد کی تعلیم کا دوسرا مرحلہ شروع ہوتا ہے جس کا نام ہے تفصیلات. تفصیلات جو ہے یہ دوسرا مرحلہ ہے یعنی سیکنڈری اسٹیج ہے، اور اس کے اندر سارا زور جو ہے وہ علم فقہ اور علم اصول فقہ پر دیا جاتا ہے. علم اصول فقہ کیا چیز ہے یہ انشاءاللہ بعد میں آئے، لیکن اتنا آپ کے ذہن میں رہے کہ فقہ یعنی یہ مسائل کو بیان کرنا، اجتہاد کرنا، یہ ممکن نہیں ہے جب تک کہ جب علم اصول فقہ پر حاوی نہ ہو جائے. سیکنڈری اسٹیج جس کو ہم تفصیلات کہتے ہیں، اس کے اندر علم اصول فقہ اور علم فقہ پر زیادہ زور دیا جاتا ہے، اور اس وقت یہ سکھایا جاتا ہے، یہ بتایا جاتا ہے کہ کس انداز سے مجتہدین فتویٰ دیا کرتے ہیں. تفصیلات کے اندر عام طور پر شیخ مرتضیٰ انصاری جو حوزہ علمیہ نجف تھے، ایک بہت انقلابی محرک تھے نجف کے حوزہ علمیہ کو انہوں نے قدیم رنگ دیا تھا، بار بار اس سے پہلے ان کا تذکرہ میں کر چکا ہوں. ان کی ایک کتاب ہے رسائل، جس میں اصول فقہ کے بہت سے حوائد پر گفتگو کی گئی. اس کتاب کو پڑھایا جاتا ہے، اور اس کتاب کے بعد آخن ملا قاضی خراسانی کی کتاب ہے سپاہیت القتب، اس کتاب کو بنایا جاتا ہے. ان دونوں کا تعلق ہے اصول کے ساتھ، اور ساتھ ساتھ شیخ مرتضیٰ انصاری کی ایک کتاب ہے مقاصد، جس کے اندر تجارت کے مسئلے بتائے گئے ہیں، لیکن دلیل کے ساتھ، ہر مسئلے کے ساتھ دلیل ہے کہ یہ قرآن اور حدیث سے کس طرح ثابت. یہ دو تین کتابیں پڑھائی گئیں، یہ ہے تفصیلات کا مرحلہ. اس کو آپ نے طے کر لیا، اب ایک شخص میں اتنی صلاحیت پیدا ہو گئی کہ وہ عربی زبان سے واقف ہو گیا، قرآن اور حدیث کو سمجھنے لگا، علم منصب اس کے اندر آ گئی، اسے یہ پتہ چل گیا کہ علم حضور صفا کیا ہوتا ہے، اسے یہ پتہ چل گیا کہ کس انداز سے مستحق فتویٰ دیتا. اس کے بعد آخری مرحلہ آیا درس خارج کا. درس خارج کا مرحلہ وہ ہوتا جس میں اپنے زمانے سے جتنے مراجع اور فقہ اول کے مستحدین ہوتے ہیں، وہ سب کے سب اپنا اپنا درس قائم کرتے ہیں. علمیہ جیسے نجف تھا، تو نجف کے اندر جتنے مراجع آقا محسن حکیم اور آقا یہودی اور آقا سوئی اور آقا خمینی اور آقا باقر صدر وغیرہ مختلف مقامات پر نجف تھے، جن کے درس خارج ہوتے تھے، اسی طرح ہوم کے اندر اور اس طرح نجف کے اندر. لیکن یہ درس خارج ہوتی کیا تھی؟ درس خارج کا مقصد یہی کہ ہر مشترک اصول فقہ اور فقہ کا ایک درس دیتا، جس میں وہ یہ بتاتا کہ میں نے جو جو مسئلہ بیان کیا، جو جو میرا فتویٰ طہارت میں، نجاست میں، وضو میں، غسل میں، نماز میں، روزے میں، ان تمام مسائل کے جو میں نے فتوے دیے ہیں، میری دلیل کیا سنا کے پہلے وہ اپنا مسئلہ بیان کرے گا، جس کے بعد اپنی دلیلیں پیش کرے گا کہ قرآن سے اس آیت سے یہ ثابت ہے، احادیث سے اس حدیث سے یہ ثابت ہے. اگر حدیثوں میں اختلاف ہے، ایک حدیث میں کوئی مسئلہ بیان کیا گیا، دوسری حدیث میں کوئی مسئلہ بیان کیا گیا، تو اب اسے یہ ثابت کرنا پڑتا ایک حدیث کو میں نے کیوں ریسرچ کیا، کیوں اس کو ترجیح دی، دوسری حدیث کو کیوں چھوڑ دیا، کیا میرے پاس دلیل. غرض یہ ایک ایک مسئلے کو اس انداز سے وہ بیان کرتا ہوا آگے بڑھتا، وہاں میں بھی اور اصول فقہ میں بھی. پوری فقہ پہلے مسئلے سے لے کر آخری مسئلے تک اس طرح چار سال، پانچ سال، سات سال، جتنے سال لگے وہ ممبر سے ایک ایک مسئلے کو بیان کرتا جاتا ہے، اس کی تشریح کرتا جاتا ہے، اور اس کے شاگرد یا جو لوگ بھی اسے سمجھنا سیکھنا چاہیں وہ اس کے درس میں بیٹھ کر اس تمام سبق کو سیکھتے ہیں، یاد کرتے ہیں، اور اس کے بعد اگر کسی قسم کا اعتراض ہے تو اس پر اعتراض کیا جاتا ہے۔ یہ ہے درس خارج کا مختصر طریقہ۔ اب اس نصاب کو سمجھنے کے بعد مختصر طور پر آئیے کہ اگر ایک شخص یہ چاہے کہ میں مستحق بنوں تو اس کے لیے اسے کیا طریقہ اختیار کرنا پڑے۔ یہ دینی تعلیم وہ تعلیم جس کے اندر کسی قسم کی فیس وغیرہ طالب علم سے نہیں لی جاتی، بلکہ یہ تمام سے تمام مدارس بغیر کسی فیس کے چلا کرتے ہیں، بلکہ اکثر مدارس وہ ہیں جس کے اندر طالب علم کو وظیفہ دیا جاتا ہے تاکہ وہ اپنے بنیادی اخراجات کو ان سے برداشت کر سکے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ وہ کسی مدرسے میں داخلہ لیتا ہے، سب سے پہلے اسے مقدمات کی تعلیم حاصل کرنا پڑتی ہے، اس عرصے میں اسے مختصر کا وظیفہ ملتا رہتا ہے۔ اس کے بعد یہ دوسرا مرحلہ تجزیات کا شروع ہوتا، جب اس کے اندر وہ جاتا ہے اس کے وظیفے میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے، اور آخری مرحلہ جب درس خارج آتا ہے تو اس وقت وہ اتنا وظیفہ اسے مل جاتا ہے کہ وہ عام شخص کی طرح تعلیم حاصل کر کے وہ بھی آرام اور اطمینان کے ساتھ پڑھ سکتا ہے۔ یہ تمام کی تمام تعلیم نجد نہیں دی جاتی تھی، قوم اور مجد میں یعنی ایران کے مدارس میں بھی ہے، اور اس کے پہلے دو مرحلے پاکستان اور ہندوستان کے مدرسوں میں بھی طے کرائے جاتے ہیں۔ پہلا مرحلہ مقدمات کا، دوسرا تفریحات کا، ہاں آخری مرحلہ درس خارج کا، وہ تو صرف اسی مقام پر ہو سکتا ہے جہاں کوئی مستحد موجود، کیونکہ درس خارج اسی چیز کا نام ہے کہ مستحد اپنے نظریات کو قرآن اور حدیث سے ثابت کرتا جائے۔ تو جو شخص مستحد نہیں ہے وہ درس خارج دے ہی نہیں سکتا، اس کے لیے ممکن ہی نہیں ہے درس خارج کا دینا۔ تو یہ پہلے دو مرحلے تو اپنے وطن میں اور اپنے شہروں میں بھی انسان طے کر سکتا، اور صاحبان علم کا اور صاحبان نگاہ کا یہ کہنا کہ بہتر یہ ہے ہر طالب علم کے لیے کہ وہ فی الفور تعلیم حاصل کرنے کے ارادے سے اپنے وطن کو نہ چھوڑے، بلکہ کم از کم پہلے دو مرحلے اپنے وطن میں طے کرے، یا کم از کم پہلا مرحلہ، اور اس کے بعد وہ کسی عہدے کی جانب جائے، اس کے بعد وہ اس یونیورسٹی میں حصہ لے۔ اب یہ جو قوم کی اور نجف کی یونیورسٹیز ہیں ان کا طریقہ کیا؟ ان کا طریقہ عام تعلیمی اداروں سے بالکل ہٹ کر، اس کے دو بڑے حصے ہیں، ایک کا تعلق رہائی سے، جگہ جگہ دینی مدارس قائم ہیں، جگہ جگہ اقامت گاہیں ہیں، جگہ جگہ ہاسٹل ہیں، نجف میں اور قم میں اور مسجد میں، ان کے اندر وہ جو ہاسٹل ہے، وہ جو رہنے کی جگہ ہے، اس کے اندر پڑھائی ختم نہیں ہوتی، بلکہ جو شخص قم میں یا نجف میں پڑھنا چاہتا وہ جاتا ہے، جانے کے بعد اس میں سے کسی مقام پر رہائش کی جگہ حاصل کرتا ہے، اور پڑھائی ہوتی ہے دوسرے مدرسوں میں۔ پہلے ذہن اس طرح ہوتے یونیورسٹی کا تصور مسجدوں کے اندر مختلف مقامات کے اوپر استاد بیٹھ جاتا ہے اور اپنے شاگردوں کو جمع کر کے سبق دینے لگتا، نہ باضابطہ وہاں پر کوئی حاضری کا انتظام ہوتا ہے، نہ وہاں پر یہ کوئی ضروری ہے کہ آپ کسی ایک استاد کے پاس پڑھیں، نہ وہاں اور کسی قسم کی پابندی۔ آپ پہنچے، آپ نے نام لکھوایا، مدرسے میں اپنے رہنے کی جگہ حاصل کر، اور اس کے بعد آپ تلاش میں نکلے کہ کون سا استاد میرے لیے بہتر رہے گا جس کے بعد میں تعلیم حاصل کر سکتا ہوں۔ باقاعدہ وہاں کی انداز کا نصاب نہیں، جس انداز میں اسکولوں اور کالجوں کا ہوتا ہے کہ ایک سال شروع ہوا سب کتابیں جو تھیں وہ شروع سے شروع، سال ختم ہوا پورا کورس مکمل ہو گیا، ایسا ختم نہیں ہوتا، بلکہ ہر استاد اپنا الگ سبق لیتا ہے۔ یہ کتاب ہے مثلاً چڑھے لوگ، اب 15 یا 30 یا 50 استاد اس کو پڑھا رہے ہیں، ایک گروپ سے، ایک بیچ سے، ایک آخر سے، آپ کی مرضی ہے، آپ سب کے پاس جا کر بیٹھے، سب کے سبق میں حصہ لیں، کسی ایک کے پاس جائیں، کسی قسم کی وہاں پر کوئی پابندی وغیرہ نہیں۔ اب یہ مراحل آپ کو بتانا اس لیے ضروری تھا تاکہ آنے والی گفتگو آپ سمجھ سکتے ہیں۔ یہاں تک بات اب اس مقام پر میں یہ بتا رہا ہوں کہ دنیا کے تمام دیگر تعلیمی اداروں سے مقابلے ہیں دینی تعلیم کے اندر دو اہم ترین باتیں ہوتی ہیں، جو اہم ترین خصوصیات، پہلی خصوصیات تو یہ کہ سبق ختم ہونے کے بعد ایک چیز ہوتی ہے مباحثہ، یعنی جتنے شاگردوں نے وہ سبق پڑھا وہ سب آپس میں بیٹھ کر ڈسکشن کرتے ہیں، ایک دوسرے پر اعتراض کرتے ہیں، فرق یہ کہ آپس کے بحث اور مباحثے کے سلسلے کو جاری رکھتے ہیں، جس کی مدد سے ان کی عقل جو ہے وہ بڑھتی ہوتی ہے، ان کی فکر کھلتی۔ اور دوسری چیز اس دینی تعلیم میں خصوصیت یہ کہ اس کے اندر یہ نہیں ہے کہ جو استاد نے کہہ دیا آنکھیں بند کر کے مان لی، ہاں پہلا مرحلہ جب انسان بالکل ناواقف ارے یہ بھی نہیں جانتا ہے، اس وقت تو جو کچھ اسے پڑھایا جا رہا ہے سننا پڑے، لیکن جیسے جیسے اونچے مراتب میں انسان جائے تو دینی تعلیم میں یہ خصوصیت کہ استاد کی ہر بات کو، یا جو کتاب آپ پڑھ رہے ہیں، آپ کے کورس کی کتاب ہے، کتاب کی کتاب ہے، اس کی ہر بات کو آپ نہیں مانیں، بلکہ ہر ایک پر آپ اعتراض کریں، البتہ وہ جاہلوں جیسا اعتراض نہیں جو ہمارے معاشرے میں رائج، بلکہ علمی اعتراض بڑے بڑے مجتہدین کی کتابیں ہیں، شہید اول، شہید ثانی، شیخ مقبوضہ انصاری اور پھر درس تاریخ تمام برادری بیٹھے ہوئے ہیں جن کی آپ تقریب کر رہے ہیں طرف، لیکن ان کا جو کچھ بھی انہوں نے پڑھایا اگر کسی مقام پر آپ کو اعتراض، آپ نے دیکھا کہ یہ فتویٰ انہوں نے غلط دیا، یعنی غلطی کا مطلب جان بوجھ کر نہیں بلکہ علمی غلطی، آپ نے دیکھا کہ کسی مقام پر وہ ٹھوکر کھائے، تو آپ کو اختیار ہے بالکل کہ آپ کھڑے ہو کر درس تاریخ میں اعتراض کریں اور بتائیں کہ نہیں آپ نے یہ غلطی کی ہے، مسئلہ یہ نہیں بلکہ یہ ہونا چاہیے۔ یہ جو انداز کہ کسی سے مرغوب نہیں ہونا، احترام ہر ایک کا کرنا، لیکن بڑے سے بڑا مستحق، بڑے سے بڑا عالم، اس کے بھی نظریات کے اندر غلطی ہو سکتی، بغیر تحصیل کے کسی چیز کو قبول نہیں کرنا۔ لیکن پھر بتا دوں کہ یہ ہمارے اور آپ کے لیے نہیں ہے، جنہیں ابجد بھی نہیں پتا تین، یہ ان کے لیے ہے کہ جو یہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں تو انہیں حق ہوتا ہے، اعتراض ہوتا اپنے استاد کے ہر جملے پر اعتراض کرنے، انہیں یہ حق حاصل ہوتا کہ اپنے استاد کی ہر بات کو ٹوکے جب اس کے اندر کسی قسم کی غلطی محسوس کریں۔ دنیا میں کسی مقام پر اور کسی بھی تعلیمی ادارے میں آپ کو یہ سہولت اور یہ فائدہ نظر نہیں آئے۔ اب اتنی گفتگو کے بعد، یہاں تک کی گفتگو کے بعد، ایک بات میں آپ کو اور بتاؤں کہ یہ تو ہو گیا دینی تعلیم کا ایک مختصر سا خاصہ آپ کے ذہنوں میں اتحاد کی تعلیم کو واضح کرنے کے لیے، کہ پہلا مرحلہ تھا جسے پرائمری اسٹیج کہتے ہیں مقدمات، دوسرا مرحلہ تفصیلات جسے سیکنڈری اسٹیج کہتے ہیں۔ ان دونوں اسٹیجز میں جتنا حاصل کریں گے اسے تو یاد کرنا ہے، سمجھنا ہے اور سیکھنا، اور اس کے اندر طالب علم آپس میں بحث کرتے ہیں۔ آخری مرحلہ جہاں آپ مراجع مستحقین کے درس میں جا کر بیٹھتے ہیں، وہ مرحلہ شروع ہوتا کہ جب آپ کی خود ایک رائے اور آپ کا خود ایک نظریہ ہونا چاہیے، اور وہاں جا کر اب آپ کو یہ حق ہے کہ اگر آپ کا نظریہ قرآن اور حدیث کی روشنی اپنے استاد کے نظریے سے مختلف ہے تو آپ اس کے اوپر دل کھول کر اعتراض کریں، اور دل کھول کر آپ ان کی غلطیاں ان کو بتائیں۔ نہ انہیں کوئی شخص اعتراض ہوگا، نہ ناراضگی ہوگی، اور نہ ہی کوئی اور شخص اس کے اندر ناراضگی محسوس کرے۔ اب یہ تین مرحلے ہوئے، اس کی مناسبت سے ایک بات اور بتا دی جائے، وہ یہ عام طور پر، یعنی کوئی یہ لازمی چیز نہیں، یہ کوئی ضروری چیز نہیں، ایسا کوئی فائدہ نہیں، لیکن عام طور پر یہ رواج ہو گیا ہے دینی مدارس کے اندر کہ جب کوئی شخص دینی تعلیم کو شروع کرتا اور پہلے اسٹیج سے گزرتا تو اس وقت اس کو صفت الاسلام کہا جاتا۔ یہ خطابات کی بات ہو رہی، جب کوئی شخص مقدمات اور تفصیلات کو طے کر رہا ہوتا پہلے دو اسٹیجز کو، تو اس وقت عام طور پر اس کو اختتاب ایک لفظ اس طرح پکارنے کے لیے صفت الاسلام کہا جاتا، اور جب وہ دوسرے اسٹیج کو مکمل کر لیتا، ابھی مستحق نہیں بنا، ابھی ساری اس نے تعلیم حاصل کی ہے، دوسرے اسٹیج کو مکمل کر لیا، تو اس کو اس کے بعد حجت الاسلام کہا جاتا۔ ایسے الفاظ نہ قرآن میں ہیں، نہ حدیث میں ہیں، نہ کوئی اصول ہے، نہ کوئی قاعدہ، لیکن ایک عام طریقہ خاص طور پر حوضۂ علمیہ مذہب اشرف، جو بہرحال جیت کا سب سے بڑا عہدہ انڈیا تھا، سب سے بڑی یونیورسٹی، اس میں یہ طریقہ تھا کہ جب کوئی آدمی ابتدائی دو اسٹیجز سے گزر رہا ہوتا تھا تو اس کو صفت الاسلام کہہ کر مخاطب کیا کرتے، جب دونوں اسٹیجز اس نے مکمل کر دی اور تیسرے اسٹیج میں قدم رکھا تو اس کا نام ہوتا تھا حجت الاسلام، ابھی وہ جب مستحق نہیں۔ اس کے بعد وہ تیسرے اسٹیج میں گئے، وہاں جانے کے بعد اس نے ایک مرتبہ مراجے کے سبق میں شرکت کی، پورا ایک مرتبہ دیکھ لیا کہ یہ لوگ کس طرح فتویٰ دیتے ہیں، کس انداز سے احادیث کو جمع کرتے ہیں، کس انداز سے قرآن اور حدیث سے ایک مسئلے کو حق کیا کرتے ہیں۔ جب پورا ایک مرتبہ اس درس میں شرکت کر لی، تو اگر واقعی اس نے محنت کے ساتھ، توجہ کے ساتھ ان تمام چیزوں کو سنا اور پڑھا ہوگا تو اس میں خود اتنی صلاحیت آ جاتی، وہ پیچھے کے علوم اگر اس کو یاد، اور یہ پورا کرتے خارج جو 5 یا 6 سال تک چلتا رہتا، جس میں پہلا مسئلہ تقریر سے لے کر آخری مسئلہ سیاق وغیرہ کا، اس پورے کو اس نے توجہ اور احتیاط کے ساتھ سنا ہے، تو اس میں اتنی صلاحیت آ جاتی ہے کہ وہ خود سے مسائل کو حل کر سکے۔ لیکن یہ لازمی چیز نہیں، ہر آدمی کا ذہنی معیار الگ ہوتا، تو بہت سے ایسے لوگ ہوتے کہ ایک مرتبہ اس مرحلے سے گزر جائیں، ان میں یہ صلاحیت پیدا ہو گئی، اتنی طاقت آ گئی کہ وہ مسائل کو حل کر سکے۔ جب یہ طاقت آ گئی وہ بن گئے مستحق، اور اب ان کو عام طور پر آیت اللہ کے لفظ سے یاد کیا جاتا۔ بہت سے لوگ پہلے مرتبہ کے اس پورے سبق سے، اس پورے سلسلے کو دورہ کہا جاتا ہے، دورہ یعنی پہلے سے لے کر آخری مسئلے تک پورے فقہ کے سبق میں شرکت کرنا، جس میں دلیلوں کے ساتھ مسئلہ حل کیا جا رہا۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو فطری طور پر اتنے ذہین ہوتے ہیں، جیسے آیت اللہ کافر صدر یقین نابغہ حضرت، کہ ایک مرتبہ ایک دورہ پورا انہوں نے اس میں شرکت کر لی، یہ اتحاد کی فلاحیت اور ملبہ پیدا ہو گئے. کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ دو دفعہ، تین دفعہ، چار دفعہ اس سے گزرتے ہیں، تب جا کر انہیں یہ فلاحیت پیدا ہوگی. اور کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ پچاس پچاس سال اس میں بیٹھے رہتے ہیں، لیکن پھر بھی یہ فلاحیت پیدا نہیں ہو پاتی. دینی تعلیم کی ایک یہ بھی خصوصیت کہ اس میں گھوڑے اور گدھے کو ایک تھان پر نہیں باندھا جاتا، یعنی یہ نہیں کہ ایک کتاب اور اس کا کورس سلیبس مقرر کر دیا گیا، کہیں لڑکا ہے وہ بھی اسے ایک سال میں ختم کرے اور غبی اور نالائق لڑکا ہے وہ بھی ایک سال میں ختم کرے. دینی سلسلے میں ایسا نہیں، ایک کتاب ہے، ذہین طالب علم اگر چاہے تو اسی کو دو مہینے میں ختم کر سکتا، اور اگر غبی ہے تو اس کو دو سال بھی اس میں لگا سکتا. اب اس ذہین کی وجہ سے اس طالب علم پر بوجھ نہیں ڈالا جائے گا کہ تم اس کو لازمی طور پر دو مہینوں میں ختم کرو، اور خود ابھی طالب علم کی وجہ سے ذہین کے اوپر ظلم نہیں کیا جائے گا کہ تم بھی اس کے ساتھ ساتھ چلو اور دو سال میں اس کو ختم کرو. تو بہرحال کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ تمام زندگی شرکت کرتے رہتے ہیں، پھر بھی یہ صلاحیت اشتہار پیدا نہیں ہوتی. بہرحال اس درس خارج میں شرکت کے بعد اندازہ ہوتا ہے کہ فتوا کس طرح دیا جاتا ہے. جب خود اتنی صلاحیت آ جائے کہ فتوا دے سکے تو اس کے بعد سے عام طور پر ایسی عرضی کو آیت اللہ کے لقب سے خطاب دیا جاتا ہے. یہ کیسے پتا چلے کہ اس میں یہ صلاحیت آ گئی؟ تو وہ استاد جو درس دے رہا اور اسے پتا کہ میرے شاگردوں میں کون کس قسم کا اعتراض کر رہا، اس کے اندر یہ صلاحیت، اس کے اندر یہ ملکہ پیدا ہو گیا ہے کہ وہ حقیقت تک پہنچا جا رہا اور اسے معلوم ہے کہ کہاں پر کون سی غلطی ہوئی، خود اندازہ ہو جاتا ہے استاد کو. چنانچہ وہ تصدیق کر دیتا ہے کہ اب اس کے اندر اشتہاد کی صلاحیت پیدا ہو گئی اور اس پر تقریر کرنا حرام ہو گیا. جب یہ فتویٰ لکھ کر دے دیا وہ یا اس کے اشتہاد کو مان لیا گیا. اب ایک شخص اس مرحلے سے گزرا، وہ خود مستحق بن گیا. اس کے کچھ عرصے کے بعد وہ خود اپنا درس شروع کر دے گا اور اپنے نظریہ جو اشتہار کی صلاحیت پیدا ہونے کے بعد اس نے خود جو اشتہار کیا ہے فقہ میں اور اصول میں، ان نظریات کو بیان کرنے لگتا. تو اب یہ 25-30 مستحقین اپنے اپنے نظریات مختلف مقام پر بیان کر رہے ہیں. ان کے اندر ان کے سبق میں آنے والے طالب علم مستحق بنتے جا رہے ہیں، اور خود یہ جو سبق دے رہے ہیں درس خارج کا، اس کے اندر بھی اپنے علم اور فضل کی بنا پر کہ بھائی 25 آدمی ایسی چیز بتا رہے ہیں، لیکن اندازہ ہو رہا ہے کہ ان میں سے 4 یا 5 کا علم بہت زیادہ، ان میں اشتہار کی صلاحیت حد سے زیادہ، اور وہ بالکل صحیح صحیح حقیقت تک پہنچ رہے ہیں. تو اپنے علم اور فضل کی بنا پر شاگردوں کے سامنے، دوسرے علماء کے سامنے ان کا مقام بلند ہونے لگتا ہے اپنے دوسرے ساتھیوں کے مقابلے. میں بات کر رہا ہوں اب ان درس خارج دینے والوں، ان کے درس میں شرکت کرنے والے وہ تو مستحق بنے، اور جو کچھ درس دے رہے ہیں 5 آدمی ہیں 7 ہیں 15 ہیں 20، یہ لوگ جب درس دے رہے ہیں تو سب کا درس ایک جیسا نہیں ہوتا. کچھ کا درس کم علمی ہوتا ہے، کسی کے درس کے اندر زیادہ طاقت زیادہ اہمیت ہوتی ہے. تو نہ جن کے درس خارج سے یہ اندازہ ہوتا کہ ان میں فقہ کی اور اصول کی صلاحیت اور طاقت زیادہ ہے، خود بخود کو شاگردوں کی اور علماء کی نگاہ کے اندر آنے رکھے، یہاں تک کہ رفتہ رفتہ ترقی کر کے یہ لوگ اس منزل پر پہنچ جاتے ہیں کہ اب اگر نظر کے مستحقین سے جا کر پوچھا جائے یا قوم کہ آپ کی نگاہ میں آپ لوگوں میں سے سب سے بڑا کون سا ہے، تو وہ بتاتے ہیں کہ ہمارے نگاہ میں یہ ہو سکتا ہے یا وہ ہو سکتا. تو یہ لوگ جو اپنے علم اور فضل کی بنا پر، جو استاد ان میں سے جو 4-5 آدمی اپنے علم اور فضل کی بنا پر باقی تمام سے آگے نکل گئے، یہ مراجے بن جاتے ہیں اور ان کو آیت اللہ المعظمہ کے لقب سے خطاب کیا جانے لگتا. اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ان 3-4-5 میں سے بھی کوئی سب سے آگے نکل جاتا ہے، اس کا فضل، اس کا علم، فقہ اور اصول میں اس کی مہارت اتنی زیادہ ہوتی کہ وہ تمام علماء کے اوپر بلکہ تمام حوزہ علمیہ، تمام نظر کے تمام گھوم میں وہ چھا جاتا ہے. اس صورت میں وہ ذکیل حوزہ علمیہ، حوزہ علمیہ کا پرنسپل اور مستحد اعظم یا مستحد عالم قرار پا جاتا. یہ طریقہ ہوتا ہے کہ کس انداز سے ایک جب ابتدائی طالب علم بنا علم بے کا اور ترقی کرتے کرتے اس منزل پر پہنچ گیا کہ آیت اللہ المعظمہ مرجع جہاں اور اس کے ساتھ ساتھ ذہین حوزہ علمیہ کی منزلت اور مقام کے اوپر فائز ہو گیا. تو اس طریقے میں آپ نے دیکھا کہ کسی جگہ پر نہ تو سجیشن کی کوئی گنجائش ہے، نہ کوئی کمیٹی بٹھائی جاتی ہے جس پر یہ فیصلہ ہو سکے کہ کون اس وقت مرضی اور کچھ طرح سے عالم ہے، نہ ہی کسی مقام پر کوئی پروپیگنڈے کی گنجائش ہے. اس لیے کہ دار و مدار سارا کا سارا اس آدمی پر نہیں بلکہ اس کے درد کے اوپر ہے. وہ درد دیتا ہے، شریف ہونے والے شاگرد اس کے پاس اس کے سبق میں بھی آتے ہیں، دوسرے کے سبق میں بھی جاتے ہیں، تیسرے کے سبق میں بھی جاتے ہیں اور پہچان لیتے ہیں کہ ان میں اس کا کا سب سے بڑا اصل ہے کون ہے وہ جس کا نام دے دے وہی مرجیت وہی مرجیت کی منزل پر فائد ہو جاتا ہے اور اسی کی تکلیف جو ہے واجب ہو جاتی ہے. اب آئیے ایک مرتبہ نجف کے اجرت کے اوپر ایک نگاہ ڈالی کہ وہاں اس سنجاب سے آخری زمانے کے اندر نجف کا جو آخری زمانہ تھا جس آپ کے علم ہوگا کہ اسلامی حکومت نے نجف کے طالب علموں اور علماء پر بے انتہا ظلم و ستم کیے اور عارضی طور پر نجف کا حوضہ علمیہ معطل. البتہ یہ پہلا موقع نہیں ہے نجف کے لیے, کم از کم اس سے پہلے تین مرتبہ اور نجف کا حوضہ علمیہ بند کیا جا چکا تھا لیکن کچھ عرصے کے بعد وہ دوبارہ شروع ہو گیا. اب نجف کا حوضہ علمیہ کے اوپر ایک نکالا آقا مدر لطیف نجف اجرف کے حوضہ علمیہ کے سب سے نمایاں اور ممتاز عالمین اور ان کے انتقال کے بعد نجف اجرف کا حوضہ علمیہ آقا سید ابو القاسم خوئی کے ہاتھ میں آیا. آقا خوئی جو نجف کے حوضہ علمیہ کے ذہین تھے, پرنسپل تھے اور نجف کے سب سے بڑے عالم, یعنی آقا خوئی جو نجف کے اندر درس خارج دے رہے تھے اور اتنی نمایاں ہوتی ہے آقا خوئی کی نجف اجرف کے اندر. ضمنی طور پر ایک بات میں ابھی آپ کو بتا دوں شاید اس کا موقع بعد میں آئے, وہ یہ ہے کہ فتوا ایک مستحق فتوا دیتا تو فتوا دینے کے تو بنیادی حلول جو ہیں اس پر اسے انتہائی مہارت ہونا چاہیے. ایک تو ہے علم اصول فقہ جس سے قرآن اور حدیث کو سمجھا جاتا, آپ لوگوں کی سمجھ میں یہ بات نہیں آتی ہوگی کہ یہ کیا مطلب قرآن اور حدیث کو سمجھا جاتا, قرآن و حدیث عربی میں آیا ہے جو عربی جانتا ہو وہ سمجھ لے گا اسے, پھر یہ بار بار جو کہا جاتا ہے قرآن و حدیث کو سمجھنا. یہ ان شاء اللہ میں اس کے بعد آپ کو میں آپ کے سامنے پیش کروں گا جب یہ بتاؤں گا کہ فتویٰ کیسے دیا جاتا ہے. تو ایک ہے علم اصول فقہ, یہ فقہ کی بنیاد, جب تک کہ کوئی شخص اس کے اندر مہارت حاصل نہ کرے وہ مستحق بن ہی نہیں سکتا, وہ فتویٰ دے ہی نہیں سکتا. اور اس سے متعلقہ ایک علم ہے علم رجال, اس کا بھی اتہاس سے بڑا گہرا تعلق, لیکن یہ وہ علم ہے جو پڑھایا نہیں جاتا ہے کسی مدرسے میں بلکہ اس میں ہر شخص کو خود پڑھنا پڑتا ہے کتابوں کی اور اپنی تحقیق کرنا پڑتی. علم رجال کیا ہے؟ علم رجال ہے راویوں کے حالات کا ہے, وہ راوی جنہوں نے معصومین سے سن کر احادیث ہم تک اور آپ تک پہنچائی, جب تک کہ ان کے بارے میں ہمیں پتا نہ ہو کہ وہ سچے ہیں جھوٹے ہیں صحیح ہیں غلط ہیں, ان کا حافظہ کیسا ہے, وہ کیسے روایت کیا کرتے ہیں, اس وقت تک ہم ان کی بات نہیں مان سکتے ہیں. تو اب جتنی بھی روایتیں امام سے آئیں ان سب کا دار و مدار اس چیز پر ہے کہ وہ روایت بیان کرنے والا آدمی کیسا. یہاں پر پھر ایک مسئلہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ مسئلہ سمجھ میں نہیں آتا راویوں, آج کی تو علم و فن چل رہے ہیں ترقی کر رہے ہیں, آج تو کوئی راویوں کا مسئلہ نہیں آتا. تو میں اس سے پہلے بھی ایک دفعہ بتا چکا ہوں محفل حسینی کے اندر اور ایک ہلکا سا اشارہ آج بھی کروں, تو یہ کاغذ قلم کے ساتھ لکھنا اور لکھ کر کتابیں چھپوانا یہ باقاعدہ طور پر تو بہت بعد میں آیا ہے مسلمانوں کے اندر, اس کا اس سلسلے کا آغاز بہت بعد میں ہوا. سمجھ لیجیے کہ تقریباً تیسری صدی چوتھی صدی یعنی چھٹے ایمان کے 200 سال کے بعد یا 150 سال کے بعد یہ سلسلہ شروع ہوا کہ لوگ کاغذ اور قلم کی مدد سے احادیث کو لکھ لکھ کر چھپوا کر رکھتا تھا. اس سے پہلے کیا سلسلہ تھا؟ اس سے پہلے عمومی سلسلہ یہ ہوتا کہ امام نے ایک حدیث سنائی اور ہم نے وہ حدیث سنی, امام کے پاس ہم 5 سال 7 سال بیٹھے, جتنی حدیثیں امام نے بتائیں وہ سب ہم نے سنی, سننے کے بعد ہم وہاں سے آئے اپنے شہر میں آ کر ہم نے اپنا مدرسہ کھولا یا اسی مدینے میں ہم نے اپنا مدرسہ کھولا. 50 سال طالب علم آ گئے سننے کے لیے چھٹے امام کا زمانہ اور ہم نے ان کو ساری حدیثیں سنائی کہ میں نے چھٹے امام سے نماز کے بارے میں یہ سنا, روزے کے بارے میں یہ سنا, حج کے بارے میں یہ سنا. ان تمام شاگردوں نے ساری حدیثوں کو یاد کر, اس کے بعد ان میں سے ہر ایک خود ایک عالم بن گئے, وہ اپنے اپنے مقام پر پہنچا, اس نے اپنا ایک مدرسہ کھولا اور اس نے یہ کہا کہ اس نے شاگرد نے یہ کہا کہ میں نے ان سے سنا ہے اور انہوں نے امام سے سنا. اس کے بعد اس شاگرد کے 100 سال شاگرد پیدا ہوئے, اس کا انتقال ہو گیا, اس کے شاگردوں نے اپنے مدرسے کو انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنے استاد سے سنا, انہوں نے اپنے استاد سے سنا اور انہوں نے امام سے سنا. اس کے بعد ان شاگردوں کے شاگرد پیدا ہوئے, ان کا انتقال ہوا, تو اب جو ہے یہ سارا سلسلہ زبانی چل رہا, ہم نے امام سے سنا, سب کو یاد کر دیا. آج کل کیونکہ حافظہ لوگوں کا کمزور ہو چکا اس اعتبار سے اس پر یقین کرنا مشکل ہوتا کہ ساری چیزیں یاد کر لی جائیں 5 سال جو کچھ امام کہیں, لیکن عرب کے لوگوں کا حافظہ ویسے ہی کبھی ہوتا تھا اور اس زمانے کے عرب جناب اس میں کوئی بھی مہیر ہو کوئی چیز نہیں. تو اب یہ سلسلہ زبانی چل رہا ہے, ان کے چارجز اور آگے بڑھے, ان کے چارجز اور آگے بڑھے, تو کس طرح سلسلہ ہوگا؟ عالم کہے گا کہ میں نے اس روایت کو اپنے استاد جی سے سنا, بے کہے گا کہ اس روایت کو میں نے اپنے استاد جین سے سنا, جین کہے گا کہ اس کو میں نے اپنے استاد دال سے سنا, دال کہے گا کہ اس کو میں نے اپنے استاد جی سے سنا ہے, اور وہ ہے کہے گا کہ اسے میں نے امام سے سنا ہے پانچویں یا چھٹے امام. اب یہ سارا سلسلہ چل رہا ہے. اب اس کتاب سے وہ جو آخری شاگرد اس کے زمانے میں کاغذ قلم کا رواج ہو چکا ہے، چنانچہ اس نے اپنے شاگردوں کو کتابیں لکھوائیں اور کہا کہ اس کو تحریر کر. اب جب کتابی شکل کے اندر یہ چیز آ گئی سب سے محسوس ہو گئی، اب راجیوں کا سلسلہ ختم ہو، اس کے بعد تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، اب یہ کتاب پھینکی جائے گی، اس کے بعد کسی گاڑی کی ضرورت نہیں پڑے گی. لیکن امام کی زبان سے لے کر کتاب کے سطح پر پہنچنے تک یہ بیچ میں سے چار پانچ آدمی جو ہر ایک دوسرے سے سن کر بات کو آگے بڑھا رہا، یہ جو آدمی یہ کہلاتے ہیں راوی. اور جب تک کہ ان کے بارے میں پتا نہ ہو کہ ان کا دین ایمان صحیح ہے یا صحیح نہیں، عادل تھے یا عادل نہیں تھے، روایت کو سمجھنے کی طاقت بھی تھی یا اتنی طاقت بھی نہیں، حافظہ ان کا صحیح تھا یا صحیح نہیں، جب تک کہ ان سارے آدمیوں کے بارے میں کہتے اتنا، ایک کے بارے میں بھی نہیں، الف کے بارے میں بھی، بے کے بارے میں بھی، جین کے بارے میں بھی، دال کے بارے میں بھی، ہے کے بارے میں، ان سب کے بارے میں کہتے ہیں بولے. اور پھر کہتے ہیں اس انداز کیا ہوگی کہ یہی کہتے نہیں ہوگی جس کا دین کیا ہے، ایمان کیا ہے، بلکہ یہ بھی کہتے ہوگی کہ اس کا زمانہ کیا ہے. مثلاً یہ روایت الف نے بے سے اور پھیلی جین سے، جین نے دال سے، دال نے ہے دے دوں، اور ہے نے کہا میں نے چھٹے امام دے دوں، چھٹے امام کی شہادت 147 ہجری اور ہے کی پیدائش 150 ہجری، اور وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے چھٹے امام دے دوں. تو اب یہ اس کا مقصد یہی کہ کس کے اندر یا تو بیچ میں کوئی راضی بہت تھا، اے نے کسی اور سے سنا، اس نے امام سے سنا، اے نے اس کا نام غائب کر دیا، یا اے نے یہ روایت جوتی بنائی. تو اب یہ بھی کہتے کرنا کہ یہ جو راضی روایتیں نقل کر رہے ہیں، یا یہ امام کے زمانے میں تھے بھی، یا یہ بات کے راضی ہیں امام کی پیدائش کے بعد کے. اب کتنی کہتے کرنا، جیسا کہ میں بار بار کہتا ہوں کہ آپ 100 سال پہلے دیکھ لیجیے اپنے پردادا یا دادا، ان کے زمانے میں یہ تاریخ رکھنے کا رواج نہیں تھا کہ کون کسٹن میں پیدا ہوا، کس کا کسٹن میں انتقال ہوا. آپ کو اپنے دادا یا پردادا کی نہ تاریخ ملے گی، نہ سن ملے گا کہ کسٹن میں پیدا ہوا. بہت رکھا میرا اندازہ تو یہ کہ جب کھلا بارش آئی تھی، یا کھلا جنگ چھڑی تھی، یا کھلا زلزلہ آیا تھا، تب یہ بچہ پیدا ہوا. یہ 100 سال پہلے کی بات. تو 1400 سال پہلے کے راجیوں کے بارے میں تحقیق کرنا کہ کس طرح میں پیدا ہوا، جبکہ معصومین جیسی ہستیوں کہ جن کی پیدائش اور سن اور تاریخ وغیرہ بچے کو معلوم ہوتی ہے، ان کی تاریخ اور سن کے اندر اختلاف، تو یہ راوی جو پتہ نہیں کہاں سے آئے، کہاں پیدا ہوئے، امام کے سامنے تو 5 سال بیٹھے، اس سے پہلے کہاں آئے تھے، کہاں پیدا ہوئے، خود نہیں پتا، ان کے بارے میں بھی فیصلے کرنا کتنا مشکل کام. تو یہ ہے علم رائجات. اور جیسا کہ میں کہتا ہوں اس کے اندر ایک مسئلہ اور آتا ہے، جیسا تصویر کے امام حسین کی کربلا میں شہادت کے بعد شیعوں میں 2 فرقے نئے بن گئے. ایک فرقہ وہ تھا جو امام ابو حنیفہ کو امام ماننے لگا، امام محمد ابن حنفیہ کو امام ماننے لگا، کہا کہ علی کے تیسرے بیٹے امام ہیں، ان کی امامت کے قائل ہو، اور آج تک وہ انہیں کو امام غائب مان رہے ہیں. ایک فرقہ بن گیا، فرقہ داخل کیا، جس نے کہا کہ امام جو ہیں وہ امام ہیں، تو شہید ہو نہیں سکتے، خدا نے ان کو آسمان پر اٹھا دیا، اس کا بھی کرم اور وہی آخری زمانے میں ظاہر ہوں. اسی طریقے سے چھٹے امام کے بعد 3 فرقے بن گئے، ایک تو سبھی ساتویں امام کو ماننے والے، ایک اسماعیلی بن گئے، ایک افتری بن گئے، عبداللہ افتاح کو ماننے والے. تو اب ایک مسئلہ یہ کہ ایک آدمی وہ 30 سال چھٹے امام کے پاس گئے، اس وقت وہ بالکل نئے متدین پرہیزگار آتے سب کچھ، امام کے بعد تبدیلی آ گئی، انقلاب آ گیا، وہ بن گیا افتری، عبداللہ افتاح یا اسماعیلی بن گیا، اسماعیلی کو ماننے لگا، 10 سال وہ اسماعیلی رہا اور پھر مر گئے. اب اس نے 30 سال کی حدیثیں ہم تک پہنچائی، لیکن اب اس کے بارے میں یہ کہتے کرنا پڑے کہ یہ حدیث جو سنا رہا یہ کس زمانے کی حدیث، جبکہ اسماعیلی تھا اس زمانے کی حدیث ہے تو بیکار ہے ہمارے لیے. اور اگر اس وقت تھا جب امام زندہ تھے اس وقت کی حدیث اس نے اپنے شاگردوں کو سنائی تو مومن تھا، حدیث کا لینا اور اس پر عمل کرنا واجب. یہ کیسے کرنا پڑتی کہ یہ حدیث راجی نے کس زمانے میں نقل کی، جب وہ پہلے والے 20 سال سے جب مومن تھا یا آخر کے 10 سال. اور اس سے بڑے خرابی اور آتی 20 سال تو وہ رہا کیا مومن، 10 سال بن گیا اسماعیل، پھر 10 سال کے بعد توبہ کر کے دوبارہ ہو گیا کیا، 5 سال کیا رہا اور انتقال ہو گیا، ایک حدیث آ گیا. اب میں یہ کہنا ہے کہ یہ پہلے 20 سال کی حدیث ہے تو لینا واجب، 20 سے 10 سال کی حدیث ہے ٹھکرا دینا ضروری، آخر کے 5 سال کی حدیث ہے پھر بھی لینا واجب. یہ تحقیق کرنا پڑتی. ایک مسئلہ اور آتا، عربوں میں کچھ نام بہت کامن، عبداللہ، مثلا 50 آدمیوں کا نام عبداللہ، اور وہ 50 آدمی جب نام سے حدیث سن رہے ہیں، ان میں سے کچھ مومن ہیں، کچھ غیر مومن، کچھ کا حافظہ کمزور ہے، کچھ کا حافظہ طاقتور ہے، کچھ کچے ہیں، کچھ جھوٹے ہیں. روایت میں یہ آ گیا کہ عبداللہ نے امام سے جو سنا، اب یہ مسئلہ بھی کون عبداللہ ہے جنہوں نے امام سے سنا، سچی عبداللہ ہے، جھوٹے عبداللہ ہے، مومن عبداللہ ہے، اسماعیلی عبداللہ، یہ تحقیق کرنا کتنا مشکل مرحلہ. اور بات کب کی ہو رہی ہے، سب 14-10 سال پہلے کی بات ہو رہی ہے کہ اس زمانے کا عبداللہ ہے، تحقیق کرنا ہے کہ کون سے عبداللہ. اب تحقیق کس طرح کی جاتی، تحقیق کس طرح کی جاتی، لیکن عبداللہ سے محمد نے سنی، محمد بن عبداللہ کے شاگرد سے یہ پہلے کرنا پڑے گا. اگر پتا چلا کہ سچے عبداللہ کے شاگرد تو شاگرد کے ذریعے سے ہمیں استاد کے بارے میں پتا چلے. اب بتائیے اتنا نازک مسئلہ ذرا سی بھی مستحد کی نظر چھوٹے گی تو غلطی ہو سکتی ہے نہیں ہو سکتی, ذرا سی اس کی نظر چھوٹ گئی. ہاں اس کی تحقیق نے بتایا کہ محمد بن خود عبداللہ کے شاگرد تھے جو سچے تھے اور اس نے عبداللہ کو سچا مان کر ساری عادت قبول کر کے فتوا دے دیا. دس سال بعد یہ دوسرا مسئلہ کہہ رہا ہے اپنے لگنے یہ تو غلطی کر گئے کہ محمد یقیناً سچی عبداللہ کے شاگرد مگر وہ سچے والے محمد, یہ جس محمد ہے یہ محمد کون جھوٹے والے محمد, اور جھوٹے محمد جو تھے وہ جھوٹے عبداللہ کے شاگرد تھے. تو عبداللہ کے مسئلے میں غلطی نہیں, یہ تو محمد کے بارے میں بھی تحقیق کرنا تھی پرانے مسئلے. اب دیکھیے وہ ساری تحقیق ختم ہو گئی, اب یہ نہیں کہ شریعت بدل گئے, یہ نہیں ہوا, شریعت وہی رہی, لیکن ایک اس کی غلطی ہو گئی اس مستحق کی, غلطی تو نہیں کہہ سکتے. بہرحال اتنا بڑا علم اس نے عبداللہ کو ساری تحقیق کی اور اس میں تو صحیح نتیجہ نکال لیا, لیکن یہ چیز گئے کہ محمد کے اندر بھی ایک جھوٹے والا محمد اور ایک صحیح محمد کا, یہاں پر وہ تحقیق نہیں کر سکا. بعد کے مستحق نے تحقیق کی, بعد کے مستحق نے تحقیق کی تو کیا ہوا کہ وہ ساری حدیثیں عبداللہ جن پر پہلے مستحق نے فتویٰ دیا تھا سب بیکار ہو گئی, وہ ساری حدیث چھوڑ دینا پڑے گی. اب جب وہ حدیث چھوڑ دینا پڑے گی تو فتویٰ دوسری حدیث پر ہوگا, فتویٰ بدل جائے گا. ہم بیٹھ کے چھوڑ بچائیں گے کہ طبیعت بدل گئی, دین بدل گیا, نیا مسئلہ آ گیا. تو سر حقیقت ان مراحل سے مستحق کو گزرنا پڑتا. میں اس کی تحقیق نہیں جا رہا, میں بتا رہا ہوں کہ یہ ہے ایک علم جس کا نام ہے اتنے رجاز. رجاز رجل سے جمع ہے, رجل کے معنی مرد. راضیوں کے حالات پر تحقیق, کب پیدا ہوا, کہاں پیدا ہوا, کس امام کا شاگرد تھا, کس سے حدیث سنتے تھے, کس کو حدیث سناتے تھے, یہ ساری تحقیق. تو اب جب تک اس کے علم جو ہے انسان اس پر ماہر نہ ہوگا وہ بس اشتہار کر نہیں سکتا. سارا دار و مدار ہمارا قرآن اور سنت پر. قرآن تو خیر بالکل باہر تھی مگر سنت رسول وہ سارے راضیوں کے ذریعے اندر پہنچی. تو جب تک کہ راضیوں کے بارے میں تحقیق نہ ہو تو اس وقت تک فتویٰ دینا ممکن. تو خیر میں کہہ رہا تھا کہ آئیے نجف کے آخری دور پر ایک نگاہ ڈالی. نجف کا آخری دور تھا جب آقائے ابو القاسم نقوی نجف سے زمین تھے آقائے سید محسن الحکیم کی وفات کے بعد. جیسا کہ میں اس سے قبل بھی بیان کر چکا ہوں کہ آقائے محسن الحکیم کی وفات کے بعد نجف کے جتنے بھی اہلیہ کبرا تھے, نجف کے جتنے بھی مجاہدین تھے, سب نے یکساں طور کے اوپر یہ رائے دی تھی کہ آقائے ابو القاسم نقوی اس زمانے کے مرجع ہیں, عالم ہیں, اور ان کی عالمیت میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. ان کے علاوہ اگر کسی اور کی عالمیت کو مانا جائے مانا تو اس صورت میں اس کے اعمال کا صحیح ہونا بھی مشکل. یہ وہ عبارت ہے جو نجف کے بڑے بڑے مستحدین ہیں جس میں نمایاں نام آقائے سید محمد باقر صدر کا ہے, جنہوں نے یہ عبارت تحریر کر کے دی. آقائے کوئی بہرحال جن کے بارے میں کہا جاتا ہے تو ان کا ایک شہر سخبار تھے, ان کا ایک سمندر, اور شیعہ تاریخ میں پوری شیعہ تاریخ جن میں حجاز پر جتنی گہری نگاہ آقائے کوئی تھی, بہت کم مستحدین ایسے گزرے جنہوں نے ان حجاز میں اتنی باریک بینی کے ساتھ کام لیا. ایک عجیب کتاب انہوں نے علم رجال میں لکھی جس میں تمام راضیوں کے حالات کو زیر بحث لائے اور ایسے ایسے راضیوں کے مسئلے کو حل کیا کہ جو آج تک لال جنگل چلے آ رہے, آج سے پہلے کوئی مستحق اس کو حل نہیں کر سکا, اور آج آقائے ابو القاسم نے کوئی ایک بالکل نئے انداز پورا طریقہ ہی بدل دیا راضیوں کے حالات کی تحریر, اور ایک نیا انداز قائم کر دیا. اسی طرح کہتے ہیں پورے جمع میں یہ کہا جاتا کہ آپ خدا محمد ناظرین خراسانی کے بعد اس پوری شیعہ تاریخ کے اندر آقائے پل سے بڑا علم اصول کا ماہر کوئی نہیں گزرا. علم اصول اور علم رجاج میں آقائے پل کی عالمیت تو ایسی مکلم تھی کہ جس میں اس کا کوئی کی کوئی گنجائش نہیں, اور کیونکہ یہی دو دن دار و مدار ہیں جمع کے, اس اعتبار سے تقریباً نجف کے تمام مراجے کا تمام اہل بغرا کا متفقہ طور پر یہ کہنا تھا کہ آقائے پل کی عالمیت میں کسی سے جس کا کوئی سب کو جمع نہیں. اور جیسا کہ تاریخ کا علم رکھنے والے جانتے ہیں کہ آقائے پل کی ایک بہت نمایاں خصوصیت ہے, ایک مستحق کے علم و فضل کی شناخت کا ذریعہ یہ بھی جو اس کے شاگرد کے کتنے ہیں اور کیسے شاگرد ہیں. یعنی ہمارے یہاں ایک مستحق کی شناخت کا طریقہ ایک ایسا یہ طریقہ بھی ہے کہ جتنے لوگوں کو پڑھایا اس کے شاگردوں میں سے کتنے مستحق بنے, اس کے شاگردوں میں سے کتنے مرجع بنے, اس کے شاگردوں کی تعداد کیسی. تو جیسا کہ تاریخ گھٹانے کی بات کہ آقائے پل کے درس میں شرکت کرنے والے اتنی کثیر تعداد میں ہوتے کہ شیعہ تاریخ میں اتنی کثیر تعداد میں کسی مرحلے پر اور کسی موقع پر کسی بھی عالم کے درس میں طالب علم نہیں ہوتے جیسے تاریخ. ہاں اس کی وجہ یہی کہ اس سے پہلے آبادی کم تھی, طالب علم خود بہت کم, لیکن اس تعداد کے اعتبار سے جتنے شاگرد آقائے پل کے درس میں آیا کرتے اتنے آج تک شیعہ پوری تاریخ اس چیز کی گواہی دے رہی کہ کسی اور مرجے کے یا کسی اور عالم کے درس میں کبھی اتنے شاگرد صحیح نہیں ہوئے. اور جتنے مستحق آقائے پل کے شاگردوں میں پیدا ہوئے کم از کم زمانے حال کے اندر پچھلے 100-125 سال شیخ مرتضیٰ انصاری کے علاوہ آپ کے مستحق کے کتنے نمایاں اور اتنے مستحق شاگرد نہیں ہوئے ہیں. جیسا کہ بہت مشہور و معروف چیز کسی جو مراجے کی فتح اول خدا ان کو تا قیامت باقی اور سلامت رکھے, لیکن ان کے بعد جو سب سے دوم کہ اگر ان میں سے کسی کا انتقال ہو گیا تو اس کے بعد جو لوگ مراجے بنے وہ سارے کے سارے جو ہیں آپ آئے کوئی کے شاگرد سارے کے سارے, اور کوئی بھی ایسا مستحق نہیں جو کسی نہ کسی اعتبار سے آپ آئے کوئی کی شاگردی میں نہ ہاتھ دکھا تو وہ سے نظر سے اچھے رہیں. اسی انداز سے جیسے ایران کے اندر آپ آئے خمینی کی ہستی اور آپ آئے خمینی کی شخصیت, ایران کے اندر جتنے نمایاں عالم اور مجتہدین ان سب نے آپ آئے خمینی سے استفادہ کیا ہوا. تو بہرحال یہ تو تھا ایک مختصر کا خلاصہ اور مختصر کا خاصہ. اب آئیں گے کہ ایک آدمی نے دینی مدرسے میں داخلہ لیا, داخلہ لینے کے بعد مقدمات اور تبدیلات کی تعلیم حاصل کرتے کرتے درجے خارج میں پہنچا. درجے خارج میں اس نے پوری شرکت کی, یہ تیاریت اس میں پیدا ہو گئی فتوا دینے کی. اب وہ فتوا کی پنجاب سے دیا کرتا, اب کیونکہ صرف 12 منٹ کا ہے اس میں پوری تفصیل تو نہیں آ سکتی, لیکن ایک اہم مسئلہ اس کے اندر آ سکتا جس سے آپ کو تھوڑا بہت اندازہ ہو جائے گا کہ یہ اشتہار جتنی آسان اور معمولی چیز نہیں ہے کہ جتنی ہم اور آپ سمجھتے ہیں. ایک چیز تو آپ نے ابھی سن لی اس تقریر کے دوران ان میں رجال کا مسئلہ, راجیوں کی گفتگو, اور اب آج کے دن میں جس طریقے سے مستحد فتوا دیا کرتا. فتوا کا دار و مدار جو ہے وہ چار چیزوں پر ہے, کتاب یعنی کتاب خدا, سنت معصومین, اجماع اور عقل. یہ چار چیزیں ہیں جن کی روشنی میں مستحد جو ہے فتوا دیا کرتا. اب سب سے پہلی چیز مستحد کے سامنے کتاب خدا اور سنت معصومین. جو چیز کتاب خدا اور سنت معصومین میں مل جائے بس اسی کے اوپر فتوا دے دیا جائے گا, پھر مزید جو ہے کسی قسم کی تحفظ وغیرہ کی ضرورت نہیں رہتی. اگر اتنی بات لوگوں نے سنی تو کہا کہ اشتہار تو بہت آسان تھی, قرآن کا ترجمہ دے گا, احادیث کی کتابوں کا ترجمہ دے گا, دونوں کو سامنے رکھا اور فتوا کھڑا کر دے کے چلے گئے, کیا اس کے اندر بے سگا کر دی یا چلے پوری عربی سیکھ لی, دو سال تین سال میں قرآن اور حدیث کو سمجھنے لگے اور فتوا دے دی. لیکن کیا یہ قرآن اور حدیث سے فتوا دینا اتنا ہی آسان کام ہے؟ میں اس کے آپ کے سامنے کیا باتیں پیش کر رہا ہوں. جیسا کہ میں نے کہا فقہ سے پہلے اصول فقہ آتی. اصول فقہ کا کیا مطلب؟ اصول فقہ کا مقصد یہ کہ وہ قانون, وہ قواعد, وہ قاعدے جن کی مدد سے کتاب یعنی قرآن سے اور سنت اور احادیث ایمان سے کسی مسئلے کو اخذ کیا جاتا, وہ قانون اور قاعدے. آپ کہیں گے یہ قانون اور قاعدے کہاں سے آ گئے؟ قرآن نے لکھا ہے نماز پڑھو گا نماز پڑھو. اب یہاں کیا کہ قانون کی ضرورت ہے جس کی مدد سے ہم ثابت کریں کہ نماز پڑھنا واجب. یہی ساری بات ہے کہ حدیث میں آیا کہ وضو کرتے وقت پیلا ہو. اب یہ کیا چیز ہو گئی کہ وہ قوانین پہلے رکھے جائیں جن کی مدد سے ہم اس حدیث سے یہ نتیجہ نکالیں کہ کیا پیلا کرنا واجب ہے یا واجب نہیں. یہ قوانین کہاں سے آ گئے جس کو میں سمجھا رہا ہوں, اور یہی ہے جس میں اصول فقہ. ان میں اصول فقہ کا مقصد یہ کہ ان قوانین کی بحث, ان قوانین پر غور کرنا جس کی مدد سے آپ قرآن کو اور حدیث کو سمجھا سکتے ہیں. بطور مثال اصول فقہ کے چار پانچ اہم اہم مسئلے میں آپ کو بتاتا ہوں تاکہ بات واضح ہو جائے. ایک چیز ہے عربی ہے عوامر اور نواہی کی بحث, ہم اور نہیں. ہم جسے انگلش میں امپریٹو سینٹنس یعنی کسی کام کا حکم دیں, یہ کرو, جاؤ خدا کو مارو, خیرات کرو, صدقہ دو, نماز پڑھو. خاص تقسیم ہے جیسے ابھی ہم نے کہا کرو. کرو کا مقصد یہ ہے کہ یہ کام کا آپ کو حکم دیا جا رہا. اب قرآن میں جگہ جگہ آئے اپنی مسلات نماز پڑھو, ہاتھ و زکات زکات دو, حج کرو, روزہ رکھو, حکم آ رہا. تو اب پھر سے اصول فقہ میں پہلی بحث یہی ہوگی کہ جہاں جہاں پر کوئی حکم آئے کہ یہ کرو یا نہ کرو, کرو کا حکم جو آئے جسے ہم کہتے ہیں عوامر کی طرح, امر کی طرح, سیوائے امر, امر مانے حکم, اس کی طرح. تو پہلا مسئلہ یہ آتا کہ جہاں کرو کا حکم دیا جائے تو کرو سے مطلب واجب ہے یا مستحب ہے. مستحب کے لیے بھی کہا جاتا ہے یہ کرو, اور واجب کے لیے بھی کہا جاتا ہے کہ یہ کرو. فرق یہ ہے کہ واجب کو ہے کرنا ضروری ہے, چھوڑ نہیں سکتے. مستحب کو ہے کہ کرنا بہتر ہے, چھوڑا نہیں جا سکتا. تو مستحب پہلی بحث تو یہی کہیں کہ یہ جہاں پر لفظ کرو آئے یہ کام کرو, اس سے مطلب واجب ہے یہ چیز یا سنت. مطلب ایک مثال, اگر نماز پڑھو ہوگا آپ کو اتنی مثال دوں گا تو آپ منظور ہو جائیں گے کہ یہ تو ہے ہی واجب. سورہ توبہ کی 103 آیت نمبر 103 پیغمبر کو حکم دیا جا رہا ہے کہ اے رسول ان کے مال سے صدقہ لو, زکات لو, اور ان کے مال کو واپس کرو, وصل علیہ, اور اس کے بعد ان کے لیے دعا کرو. یہ پیغمبر کو حکم دیا جا رہا. اب مسئلہ یہی یہاں پر یاد ہے کہ زکات لینے کے بعد کسی کیا اس کے لیے دعا کرنا واجب ہے یا مستحب ہے؟ قرآن نے صرف جتنا کہا کہ وصل علیہ ان کے لیے دعا کر، لیکن اب کرو کے مطلب کیا کہ واجب ہے رسول کے لیے کہ جب بھی زکات سے ان کے لیے دعا کریں، یعنی یہ مستحب حکم ہے؟ مستحب یہ ہے کہ زکات وصول کرنے کے بعد پھر دینے والے کے حق میں دعا کی. روایات سے یہی مسئلہ خمس کے لیے بھی ثابت تھی کہ جب خمس لینے والا خمس لے اس کے بعد خمس دینے والے کے حق میں دعا کرے، واجب ہے اس کے لیے دعا کرنا جس نے خمس وصول کیا یا مستحب؟ اب اگر یہ مسئلہ آ گیا تو پہلی رائے یہی ہوگی کہ جہاں پر کرو کی بات آتی تو وہاں پر مستحق بحث کر کے یہ طے کرے کہ جس کا مقصد واجب ہوتا ہے یا اس کا مقصد سنت ہوتا ہے. قرآن کی مدد سے، احادیث کی مدد سے، یہ عربی زبان کے الفاظ ہیں تو عربی کے قواعد کی مدد سے پھر اس نے اصول بنا دی کہ اس کا مقصد واجب یا اس کا مقصد سنت. اب جب بھی اس کے سامنے کوئی حدیث یا آیت آئے گی اور اس نے جب سے کرو ہوگا تو جو اصول اس نے بنایا، مطلب مستحق ایک مستحق نے اصول بنایا کہ اس کا مقصد ہے سنت، وہ ہمیں یہ فتویٰ دے گا کہ اس روایت کے اندر جب سے کرو آیا اس کا مقصد ہے کہ کام سنت. ایک نے یہ اصول نکالا کہ کرو کا مقصد واجب، وہ فتویٰ دے گا کہ جب کبھی حدیث میں لفظ کرو آئے تو یہ کام کرنا واجب. تو آپ نے دیکھا کہ قرآن کا سمجھنا اتنا آسان ہے، حدیث کے اندر تو آیا کہ یہ کرو، لیکن کیا مقصد ہے اس کا؟ یہی ہے نہ کرو، نہ کرو یعنی رک جاؤ، اس کو ہم کہتے ہیں نہیں. اب اگر آئے کہ یہ کام نہ کرو تو اس کا مقصد کیا؟ یہ کام کرنا حرام ہے یا مکروہ؟ پیا لباس پہن کر نماز مت پڑھو، تپنوں سے نیچا لباس نہ پہنو. اب یہ نہ پہنو نہ کرو کا کیا مقصد؟ یہ حرام ہے یا یہ مکروہ؟ لفظ تو ایسا ہے جس میں دونوں چیزیں آ سکتی ہیں. تو اصول فقہ میں پہلی بحث ہوتی ہے عوامل اور نواہی کی، اس سے کیا مطلب لیا جاتا ہے. یہ میں بہت ہلکی ہلکی مثالیں دے رہا ہوں. اب ایک دوسری بحث آتی ہے، وہ کس چیز کی آتی ہے؟ عام کی اور خاص کی. عام اور خاص، عام کا مقصد ہے جنرل رول، خاص کا مقصد ہے ایکسپشنل رول. مطلب قرآن میں حکم آ گیا کہ جب کسی عورت کو اس کا شوہر جو ہے طلاق دے تو اس کی عزت تین مہینے ہے. یہ قرآن میں حکم آ گیا، عام حکم. اس کے اندر سب آ رہے ہیں، ساری عورتیں اس کے اندر آ رہی ہیں جن کو طلاق دی. روایت کے اندر آیا، پیغمبر سے پوچھا گیا اس مسئلے میں، تو پیغمبر نے کہا کہ اگر نکاح ہو لیکن شوہر اور بیوی کے تعلقات قائم نہ ہو اور طلاق ہو جائے تو پھر جتنے کی ضرورت ہے. قرآن نے حکم دیا کہ جس عورت کو طلاق دی جائے تین مہینے کا حصہ رکھے. حدیث نے کہا کہ یہ حکم ان عورتوں کے لیے نہیں جو نکاح کے بعد اور رخصتی سے پہلے طلاق حاصل کر. اب کیا یہ کہا جائے گا کہ حدیث اور قرآن آپس میں ٹکرا رہے ہیں، مختلف باتیں بتا رہے ہیں، چھوڑ دیا جائے؟ نہیں. جس کے پاس ذرا سے بھی آتی وہ کہے گا کہ ایسی بات نہیں. دنیا کے ہر قانون میں یہ ہوتا ہے کہ پہلے جنرل رول بنایا جاتا ہے، اس کے بعد پھر اس میں ایکسپشن رکھے جاتے ہیں. یہ قانون ہے، یہ سب کے اوپر اپلائی ہوگا، مگر مطلب جو ہے لوگوں کے اوپر اپلائی نہیں ہوگا. ہمارے اور آپ کے ماحول کے لیے مثلاً سیکشن 144 لگائی جاتی ہے، دفعہ 144، تو اتنا اجتماع جائز نہیں ہے اور یہ اب یہاں لے کر نہیں چل سکتے، مگر آگے سیکشن آ گئے کہ اس قانون کا اطلاق مقدمہ فاج پر نہیں اور فوج پر نہیں اور گناہ پر نہیں اور ہم کے پر. اب تو یہ نہیں کہیں کہ بھائی یہ قانون تو مانا ہی نہیں جا سکتا، اس کے تو دونوں حصے ایک دوسرے سے ٹکرا رہے ہیں. پہلے ہندوستان کہاں جا رہا ہے، آگے ہندوستان کہاں جا رہا ہے. یا کبھی ایسا ہوتا ہے آج ایک قانون بن گیا، دو سال کے بعد آئین میں ترمیم کر دی گئی، اب ہم کہتے ہیں کہ اب تو پورا آئین ہی ختم ہو گیا، اس لیے کہ اس میں کچھ کہا جا رہا ہے ترمیم میں کچھ کہا جا رہا ہے. کوئی عقل مند آدمی اسے قبول نہیں کرے، پہلا ٹھکراؤ نہیں، وہ ایک جنرل رول ہے، سب پر اپلائی ہو رہا، اس میں یہ ایکسپشن آ گیا. یہ ہے بحث عام اور خاص کی. اب مستحق کو یہ فیصلہ کرنا ہوتا کہ جب اس قسم کی کوئی آیت آ گئی تو پھر یہ دیکھنا پڑتا کہ اس کے اندر کوئی ایکسپشن تو نہیں، آدمی کی طرح کر کے پھر فیصلہ دیا جاتا. یہ نہیں کہ ایک آیت یا ایک حدیث پڑھی اور آگے بند کر کے فیصلہ دے دی، نہیں، باقی ساری آدمی کو نکال کر یہ دیکھا جاتا کہ اس کے بارے میں آدمی کوئی ایکسپشن تو نہیں آیا. یہ دوسری مثال. تو آج قانون اس کو بنانا پڑے. تیسری مثال مطلق اور مخیر، یعنی انکنڈیشنل اور کنڈیشنل، وہ چیز انداز. اب یہی مثال میں نے جو ابھی آپ کے سامنے بیان کی زکات پر، لیکن یہ مسئلہ بہت لوگوں کے ذہن میں آتا ہے، اس میں بتا دوں یہ ان نے اصول دیکھا، اس کے بغیر فتویٰ کون دے سکتا؟ اب دیکھیے تیسرا مسئلہ. قرآن نے حکم دیا کہ اے رسول ان سے زکات لو، بس بچے علیہم اور ان کے لیے دعا کر. ٹھیک ہے، حکم آ گئے. تو اب اس میں ایک تو بحث ہوئی ہے کہ واجب ہے یا مستحب، وہ الگ. اب ایک حکم کنڈیشنل اور انکنڈیشنل کی، انکنڈیشنل یعنی مطلق اور کنڈیشنل یعنی مخیر. وہ کیا بحث؟ وہ بحث یہ ہے کہ ان کے لیے دعا کر، دعا کعبہ سے بلند کی جائے گی یا خاموش کی جائے گی. تنہائی میں کی جائے گی یا اس کے سامنے کی جائے گی، ایک مرتبہ کی جائے گی یا بار بار کی جائے گی. یہ ساری شرائط آ رہی یا مثلاً وہ آپ لوگ مناظرہ یاد کریں کہ وہ جو آٹھویں امام سے ہوا تھا اس کا مناظرہ جلیہ اتنے اسلم کا، کہ شکار کیا تو کیا کفارہ. اب کتنے امام نے سب نے بتایا کہ شکار ہل میں کیا یا حرم میں کیا، رات کو کیا یا دن کو کیا، چھوٹا کیا یا بڑا کیا، آزاد نے کیا یا غلام نے کیا، جان بوجھ کر کیا، بھولے سے کیا، پہلی مرتبہ کیا، بار بار کیا، احرام عمرے کا تھا یا احرام حج کا تھا، آزاد تھا یا غلام تھا، پرندہ تھا یا چرندہ تھا. اب کتنی اس میں کنڈیشن خود بخود ذہن میں آ رہی ہیں. تو اب قرآن نے حکم آ دیا کہ وہ سر سے علیہ ان کے لیے دعا کر. اب یہ دعا جس طرح بھی کرتے کافی ہے یا نہیں، اس کے اندر یہ ہے کہ سارے سوالات تو خود بخود ذہن میں آ رہے کہ کس طرح دعا کی جائے. اپنی مسلات نماز پڑھو، ایک نماز پڑھنے زندگی میں کافی ہے یا روزانہ نماز پڑھو، نمازیں پورے دن پڑھتے رہیں یا سات اوقات میں نماز پڑھو، آہستہ پڑھیں یا بہن پڑھیں، جس طرح سے چاہے نماز پڑھیں یا کوئی واجبات کی پابندی کریں. تو جو بھی حکم شریعت انکنڈیشنل آتا ہے ذہن میں خود بخود اس کے بارے میں سوال پیدا ہو جاتے ہیں. یہ بھی اس میں اصول صفا کا مسئلہ ہے کہ اب اگر ایک دوسری روایت میں اس کی کنڈیشن آئے، مطلب یہاں آ گئے ہیں کہ دعا مانگو قرآن میں آ گئے، دوسری روایت میں آ گیا کہ زکات دینے والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ دعا جو ہے آواز بدلنا. اب جو ہے وہ روایت اس آیت سے ملائی جائے گی سب مستحق فتوا دے، آنکھیں بند کر کے فتوا نہیں دے سکتا ہے بلکہ تلاش کرنا پڑے گی. تو اس انکنڈیشنل حکم کی کوئی کنڈیشن بعد میں آئی، اس مطلق حکم کی کوئی قید وغیرہ بعد میں آئی یا نہیں آئی، یہ ایک اور مثال. اچھا چلے سب گفتگو ختم ہو رہی ہے اتنا کرنا، ایک آخری مثال مفاہیم کی مثال. مطلب ایک حکم میں نے آپ سے میں نے کہا کہ اگر آپ میرے گھر میں آئے تو میں آپ کو ایک کتاب دوں، اتنا میں نے آپ کو حکم دیا. اب جتنا جو میں نے زبان دے گا تو خود بخود اس کے اندر ایک دوسری بات آ گئی، وہ کیا کہ اگر آپ نہیں آئے تو میں آپ کو کتاب نہیں دوں گا. میرے سننے کا مقصد یہی ہے، میں نے کہا اگر آپ آئے تو یہ کتاب میں آپ کو دوں گا، یعنی اگر آپ نہیں آئے تو یہ کتاب آپ کو نہیں دی جائے. اس کی اس بحث کو اصول صفا میں کہتے ہیں مفاہیم کی مفہوم کی بحث. اب اس کا مقصد یہ ہوا کہ آپ نہیں آئے تو کتاب نہیں ملے، یعنی میرے سننے سے یہ نتیجہ نکلا کہ ایسا نہیں ہے کہ آپ آئے نہ آئے کتاب آپ کو پہنچا دی جائے، نہیں آئے تو ملے گی نہیں آئے تو نہیں ملے گی. اب یہ جو میں نے نکالا نتیجہ کہ نہیں آئے تو نہیں ملے گی، یہ کہیں جملے میں موجود نہیں، لفظ میں موجود نہیں، مگر خود بخود اپنے اس کو کیچ کر رہی کہ اس جملے کا مقصد یہی نکل رہا. اب قرآن کے اندر صدمہ جو دیا جاتا ہے قرآن کی آیتوں سے، مثلا بہت مشہور آیت سورہ حجرات، ان جاءت الباطن بنبئ فتبین، اگر باطن کوئی اطلاع لے کر آئے تو پہلے سے حدیث کرو. ٹھیک ہے مسئلہ واضح ہے، صدمہ تو ہے کہ باطن کی خبر کی تحقیق، لیکن خود بخود اس سے نتیجہ نکل رہا کہ اگر عادل خبر لے کر آئے تو تحقیق نہ کرو، باطن خبر لے کے آئے تو تحقیق کرو، یعنی اگر غیر باطن عادل خبر لے کے آئے تو تحقیق نہ کرو. سنا اب یہ نتیجہ نکل رہا ہے، کیا یہ صحیح نتیجہ ہے یا نہیں؟ اس پر مستحق بحث کرتا کہ جب اس طرح سے کوئی حکم دیا جائے تو کیا اس کا جو دوسرا حکم خود بخود اس کے اندر سے نکل رہا ہے وہ بھی مانا جائے گا یا اس کو نہیں مانا جائے گا؟ اور ہم کہیں گے کہ باطل خبر لائے تو کیسے ہی کریں، عادل خبر لائے تو اس آیت سے کچھ نہیں منع کر رہا، اس کے لیے ہم کو دوسری روایتیں دیکھنا پڑیں گی. اور کچھ کہتے ہیں کہ نہیں اسی آیت سے یہ ثابت ہو گئے کہ باطل ہو تو تحقیق کرو، اس کا مقصد یہ کہ باطل نہ ہو تو تحقیق نہ کرو. اب یہاں پر مستحقین میں اختلاف ہے، جناب ہمارے جو مستحقین ہیں اصولیین ان کا یہی فتویٰ کہ عادل آئے تو اس صورت میں تحقیق کی ضرورت نہیں ہے اور وہ اس خبر کو مان لیا کرتے ہیں. یہ ہے مفہوم کی بحث. تو قرآن اور حدیث اتنی آسان چیز بھی نہیں، لیکن جملے کے اندر اس طرح سے غور کرنا پڑتا ہے تب جا کر مسائل حل ہوا کرتے ہیں. تو خیر یہ جہاں تک بات پہنچی، اگر یہ ہمارے اس پروگرام کی خاص نوعیت ہوتی اور اس پر تقاضا یہی ہے کہ اس سلسلے کو یہیں آگے بڑھایا جائے، مگر یہ محسوس کرتے ہوئے کہ کیونکہ آج کے بعد یہ سلسلہ منقطع ہو رہا ہے 8 اکتوبر کے جمعے کا، اب 8 اکتوبر کو جمعے کے دن صبح 11 بجے اسی مقام پر آپ سے ملاقات ہوگی. درمیان کے 6 ہفتے یہاں پہ ناغا رہے گا، یہ موضوع نامکمل رہ گیا ہے. اگر ہم اس کو اس وقت آ کر مکمل کریں تو یہ ساری باتیں پھر سے دہرانا پڑے گی اور بات پھیل جائے گی. تو اس وقت تو 8 اکتوبر سے تو وہی عقائد اور تاریخ اور تفسیر اور اخلاقیات اور مسائل اجتماع کی گفتگو ہوگی. پہلی مرتبہ اس پروگرام میں درد میں جس کو آج تقریباً 250 ہفتے ہونے کو آئیں، یہ ہمارے ذہن میں آ رہا کہ یہ موضوع کیونکہ مکمل ہونا ضروری ہے، کیونکہ آج رات